بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الازار المہدب. جھالر والی چادر کے پہننے کے بیان میں یہ باب ہے. ویذکر عن الزہری و ابی بکر ابن محمد و حمزۃ ابن ابی اسید و معاویۃ ابن عبداللہ ابن جعفر انہم لبسوا ثیابا مہدبا. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر ابن محمد، حمزہ ابن ابی اسید، معاویہ ابن عبداللہ ابن جعفر رحمہم اللہ تعالی، ان سب حضرات سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہ لوگ جھالر والے کپڑے پہنا کرتے تھے. مہدب کے معنی آتے ہیں کپڑے کے بارڈر پر جو جھالر ہوتا ہے، تاگے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا عام طور پر ہماری چادروں پر ہوتا ہے، جو شال ہم لوگ اوڑھتے ہیں ان کے کنارے جو ہوتے ہیں، ان کو پہننا کیسا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صحیح ہے. ایک تو اس سلسلے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کر رہے ہیں، دوسرا چار علماء کا انہوں نے تذکرہ کیا، محدثین کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ بھی اس طرح کی چادریں پہنا کرتے تھے کہ جن کے کارنرز جو ہیں، بارڈرز جو ہیں، وہ جھالر والے ہوں. تو ان میں امام زہری ہے، ابو بکر ابن محمد ہے، حمزہ ابن ابی اسید ہے، معاویہ ابن عبداللہ ابن جعفر ہیں. اس سے بات معلوم بھی ہے علماء کرام نے جب پہنا ہے تو خود ہمارے لیے یہ شریعت کے اعتبار سے اپنانے کے لیے ایک نمونہ ہے، ان کو پہنا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی روایت منقول ہے. فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر. عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے فرمایا، جاءت امراۃ رفاعہ القرظی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وانا جالسۃ اور میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی، وعندہ ابو بکر اور ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے. فقالت یا رسول اللہ، تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، انی کنت تحت رفاعہ، میں رفاعہ کے تحت میں تھی، مطلب یہ ہے کہ میں ان کی بیوی تھی. فطلقنی فبت طلاقی، انہوں نے مجھے طلاق دے دی، اور ایسی طلاق یعنی تین طلاق، تین طلاقیں انہوں نے مجھے دے دی تھی. فتزوجت بعدہ عبد الرحمن ابن الزبیر، اس کے بعد میں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کیا. وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ الْهُدُبَةِ، اور بے شک اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، ان کے ساتھ نہیں ہے مگر یہ جھالر کی طرح معاملہ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، اور انہوں نے اپنی چادر کا ایک جھالر والا حصہ لیا اور اس سے اشارہ کیا. فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا، تو خالد بن سعید جو وہیں پر تھے انہوں نے یہ بات سنی. وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، اور وہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی، یعنی اندر آنے کا ان کو ابھی جو ہے اندر آنے کی اجازت نہیں ملی تھی. تو وہ کہنے لگے، یا ابا بکر، اے ابو بکر، الا تنہا ہادہ عما تجہر بہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر، آپ ان کو کیوں نہیں روک رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس یہ جو بات بلند آواز سے نقل کر رہی ہیں، یعنی اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی بات اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں. فلا واللہ ما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التبسم، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت برابر مسکراتے رہے. تو فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لعلک تریدین ان ترجعی الی رفاعہ، شاید کہ تم رفاعہ کے پاس دوبارہ لوٹنا چاہتی ہو. لا حتی یذوق عسیلتک وتذوقی عسیلتہ، نہیں لوٹ سکتی یا تم ان کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ تمہارا مزہ چکھ لیں یا تم ان کا مزہ چکھ لو. فصار سنتا بعد، اس کے بعد یہ سنت جاری ہو گئی. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ روایت نقل کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جھالر والے چادر کا تذکرہ ہے، بس تو اس سے پہننے کا ثبوت ہوتا ہے. بقیہ حدیث پاک میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو تین طلاقیں دے دے تو وہ ہمیشہ کے لیے طلاق اس کے اوپر حرام ہو، شوہر پر وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، اس سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، رجوع نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے اور وہ آدمی اس کو طلاق دے دے، یا پھر اس کا انتقال ہو جائے اور اسی عدت گزر جائے، تو پھر پہلے شوہر کے لیے اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے. اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے. یہاں دو تین مسئلے ہیں. एक तो ये जहन में रखने की बात है कि तीन तलाक़ देना, ये एक मसला अपनी जगह आएगा जब किताब तलाक़ आएगी। शरान कैसा है इसमें तो किसी का इख्तलाफ नहीं है कि अलग अलग तौर पर अगर आदमी तीन मजलिसों में तीन तलाक़ देता है तो वह तीनों तलाक़ें वाक़े हो जाती हैं। एक मसला जो है वो ये है कि एक ही मजलिस में अगर कोई शख्स तीन तलाक़ें दे तो वो एक लफ्ज़ में तीन तलाक़ें दें, एक दफ़ा बैठे बैठे तीन तलाक़ें दें, तो वह नाफिज़ होती हैं नहीं होती हैं। तो उम्मत के उलमा का इस बात पर इजमा है और उम्मत के फुकहा का इस बात पर इजमा है, सारे अइम्मे इकराम का नज़रिया और मौक़िफ़ यही है कि तीन तलाक़ें वाक़े हो जाती हैं। ख़ुद बुखारी में भी ये रिवायतें आएंगी, हज़रत उमर अदरानी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, उसमें ये अल्फाज मौजूद हैं कि फतल्लक़ा सलासत तलीक़ात इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के सामने उन्होंने अपनी बीवी को तीनों तलाक़ें दे दी थी। और रिवायतों में यह भी है कि फ़नफदहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह के नबी ने उसको नाफिस कर दिया। तो इसलिए यह मसला जहन में होना चाहिए कि एक तलाक़, ये एक लफ्ज़ में एक मजलिस में जो तीन तलाक़ें दी जाती हैं वो वाक़े हो जाती हैं। एक गलत फहमी लोगों को ये है या बाज़ हज़रात को ये शुबा होता है कि एक मजलिस की तीन तलाक़ें नहीं होती हैं, एक साथ तीन तलाक़ बोलने से एक ही होती है। असल में उसका उसके पीछे भी एक रिवायत है जिससे यह खदशा या शुबा होता है। वो क्या है? वो ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, एक रिवायत सही मुस्लिम में है, उसमें यह मजमून है, हज़रत उमर रज़ी यानी सहाबी कहते हैं कि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में, हज़रत उमर फ़ारूक़ के इब्तदाई ज़माने में तीन तलाक़ें एक ही होती थी। ये रिवायत है। तो इससे शुबा हुआ बाज़ लोगों को कि भाई तीन तलाक़ें एक साथ कहने से एक ही होती हैं, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है। इसका जो मतलब मुख्तसर समझने का, उलमा ने बहुत से जवाब दिए हैं इसके, और सहाबा एक खैर वो अलग बात है। जो मोटी बात समझने की है इस हवाले से वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक तलाक़ तो देते थे लोग देने वाले, बकिया तलाक़ें ताकीद के तौर पर कहते थे, मैंने एक तलाक़ तो दे दी, उसके बाद जो है दूसरी तीसरी देना मकसद नहीं होता था, ताकीदन कहते थे गुस्से में आकर या किसी वजह से जतलाने के लिए। तो उस ज़माने में चूँकि सदाक़त और दियानत होती थी तो लोग ये कह देते थे अपने तौर पर कि भाई मैंने तलाक़ें दी हैं और दूसरी तीसरी तलाक़ मैंने तलाक़ देने की नीयत से नहीं, ताकीद के तौर पर मैंने दी है। तो वो ताकीद के लिए दी जाने वाली तलाक़ों को नहीं माना जाता था, एक एक मानी जाती थी, और ताकीद के लिए जो लफ्ज़ कहा जाता था उसको नहीं माना जाता था। उसके बारे में सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में तीन तलाक़ें एक ही होती थी, यानी ज़ायद जो तलाक़ें होती थी जो तलाक़ देने का मंशा ही नहीं होता था तो वो जो है ना वो एक नहीं मानी जाती थी, एक तलाक़ एक होती थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ ऐसा कि ख़ियानत जो है ना लोगों के मिजाजों में देखी जाने लगी, अहवाल और वाक़ात और हादसा जैसे देखे जाने लगे कि भाई मकसद तो तीन देने का है, और बाद में आ गया काजियों के सामने, फुकहा के सामने, उलमा के सामने कह रहे हैं कि नहीं एक ही तलाक़ देना मंशा था हमारा, दो तलाक़ें तो हमने मजीद ताकीद के लिए दी। हालांकि नीयतें ऐसी होती थी कि तीन ही देना है, निकाह से खारिज कर देना है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस ज़माने में फ़ैसला दिया कि अब अगर कोई आकर ये कहेगा कि तीन तलाक़ें मैंने दी हैं, यानी तीन मैंने नहीं दी हैं, एक तलाक़ ताकीद की, एक तलाक़ तो तलाक़ है, दो तलाक़ ताकीदन मैंने कह दिए, तो उन्होंने फ़ैसला सुना दिया कि उनकी ये बात नहीं मानी जाएगी। अब जो लफ्ज़ मुँह जो भी लफ्ज़ जो भी अल्फाज आदमी अपने मुँह से अदा करेगा तीन मरतबा तो तीन ही वाक़े हो जाएंगे। वो तो मतलब ये है, तो हज़रत उमर ने इस बात को ख़त्म किया जो तरीक़ा राइज था उस ज़माने में। ये मतलब नहीं था कि अल्लाह के नबी के फरमान को या हुक्म को उन्होंने बदल दिया, बल्कि जो तलाक़ें नहीं होती थी लोगों की खियानतें आम होने लगी तो फरमाया कि भाई तुम लोग ज़ाहिरन तीन ही देते हो बाद में मुकर जाते हो, इसलिए तुम्हारे उसका एतबार नहीं है, तीन तीन ही मानी जाएगी, अब उसे रुजू करने की गुंजाइश नहीं है। तो ये है उस हदीस का मतलब, वरना तो हदीस में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है, बुखारी में भी ये रिवायत मौजूद है, और भी दीगर हदीस बुखारी में ख़ुद मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन तलाक़ों को माना है। और सहाबा इकराम के फतवे, हज़रत अबू हुरैरा के फतवे ऐसे ही हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के फतवे ऐसे हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के फतवे हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के फतवे हैं, दीगर और भी सहाबा इकराम के फतवे हैं कि तीन तलाक़ें तीन ही होती हैं। और कुरान पाक का जो अंदाज़ है वो भी यही बताता है कि तीन तलाक़ें तीन ही होंगी, ऐसा नहीं होगा कि भाई तीन तो कह देगा नाफिज एक होगी। ये है, खैर ये एक तफसीली और बड़ा इख्तलाफी और मारिकतुल आरा मसला है। एक मोटी एक छोटी सी बात इस हवाले से जहन में रखने की ये है। अच्छा, यहाँ पर आकर बहुत से लोग ऐसे भी हमारे पास सवालात आते हैं कि तीन तलाक़ें दे दी उसके बाद मसलक बदल लिया कि भाई चाहे बीवी जो है ना हमारे निकाह में रहे। हाल ही में एक हफ़्ता पहले की बात है, शौहर ने तीन तलाक़ें दे दी, औरत ने सवाल किया, शौहर से जब पूछा गया तो कहने लगे कि भाई ये यहाँ इस मज़हब में तो गुंजाइश नहीं है, दूसरे मज़हब में गुंजाइश है। तो मसला ये आया कि भाई उन्होंने मज़हब ही बदल लिया अपना, बीवी मेरी अपनी जगह है। तो ये जो यही सूरत हाल पेश आती है, इसी को कहते हैं तलफीक, इसको कहते हैं जो ख्वाहिशात की ख्वाहिश परस्ती, इसी को कहते हैं नफ्स परस्ती, इसी को कहते हैं। इसीलिए यहाँ से भी तकलीद का मसला उठता है کہ تقلید کو جو ضروری قرار دیا جاتا ہے وہ کیوں، تو وہ اس پس منظر میں کہ اگر آدمی کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ مسئلہ آسان لگے گا تو ادھر چلے جائیں گے، وہ مسئلہ آسان لگے گا تو ادھر چلے جائیں گے، وہ مسئلہ آسان لگے گا تو ادھر چلے جائیں گے. تو آپ دین کی، اللہ کی، رسول کی، قرآن کی آپ اطاعت کرنے والے نہیں ہوں گے، آپ اپنے نفس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں آدمی اگر نفس کو مقدم رکھے گا تو وہ تو حرام ہو جائے گا پھر، وہ اس لیے منع کیا جاتا ہے. خیر وہ الگ مسئلہ ہے، ایک بات. دوسری بات، اس حدیث مبارکہ سے دوسرا جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ ہوا کہ تین طلاقیں جب نافذ ہو گئی ہیں تو بیوی ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو گئی، چاہے ایک مجلس میں دے، ایک لفظ میں دے، الگ الگ دے. اب رجوع کی شکل کیا ہے؟ رجوع کی تو کوئی شکل نہیں ہے، ایک ہی شکل ہے، وہ یہی ہے کہ دوسرے آدمی سے نکاح کر لیں اور اس کے ساتھ رات گزارے، پھر اس وہ طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے. اس کو عام طور پر حلالے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بیوی جو ہے نا اس طرح شوہر اول کے لیے، پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے. لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ، اس سے بعض لوگ جو ہے شریعت کے اس حکم پر یا اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ بھائی شریعت میں یہ کیا بےحدہ طریقہ جو ہے نا رکھا گیا ہے کہ حلال ہونے کے لیے بیوی کسی اور کے پاس چلے جائے، یہ کیسا حکم ہے؟ سمجھنے، یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ شریعت نے یہ حکم جو ہے ہیلے کے طور پر، تعویل کے طور پر حلال ہونے کے لیے نہیں رکھا، یہ حکم تعزیراً رکھا ہے شریعت نے. غیرت مند آدمی کو غیرت دلانے کے لیے ہے کہ اگر تم تین الفاظ بول دو گے اپنے لفظ سے تو بیوی کے لیے تم کو یہ غیرت برداشت کرنی پڑے گی پھر کہ کسی اور کے تحت میں جا کر وہ رہے، پھر اس کے بعد اپنے، پھر اپنے شوہر کے پاس واپس آئے. تو شریعت تو تعزیراً، اور شریعت تو آدمی کو غیرت دلانے کے لیے یہ حکم رکھی ہے، اور ہم جو ہے نا شریعت کے اس حکم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ شریعت میں کس طرح کا بےہودہ قسم کا جو ہے نا حکم ہے. ہمارے، ہم کو شریعت غیرت دلا رہی ہے اور ہم کو، ہم شریعت پر اعتراض کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے، اس لیے شریعت میں ترغیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے کہ جو اسی نیت سے نکاح کرتا ہے کہ بیوی، یعنی بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اس نیت سے جو ہے نا کسی عورت سے نکاح کرتا ہے. اس لیے حرام ہے یہ، اس نیت سے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، ترغیب نہیں ہے شریعت میں. یہ اسی وجہ سے علماء اکرام فتوی میں یہ لکھتے ہیں کہ بھائی اتفاق سے اگر ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، پہلے شوہر طلاق دے دے تو پھر سابقہ دوسرا شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، تو ترغیباً یہ حکم نہیں ہے، تعزیراً یہ حکم ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو پہلے مسئلے کے تحت میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا میں، تین طلاقیں دینا شریعت میں منع ہے. ایک ساتھ دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء نے گناہ لکھا ہے، اور حدیثوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تین طلاق دے دینا وہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن اگر کوئی دے گا تو نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی تو مسئلہ ہے کہ نافذ ہو جائے گی. وہ بھائی کسی کو تھپڑ مارنا جائز نہیں ہے، مارے گا تو پڑے گا تو صحیح نا اس کے اوپر. مسئلہ ایسا ہی ہے کہ تینوں طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے دے گا تو نافذ تو ہو جائیں گے. وہ تو شبہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دینے سے منع کیا ہے تو اس لیے نافذ ہی نہیں ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نافذ کیا ہے ان کو. جی، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف پہلے شوہر کے لیے بیوی جو ہے نکاح کرنا اس کے لیے اسی وقت جائز ہوتا ہے جب کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. تو نکاح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نکاح کر لے، نکاح کرنے کے بعد جو ہے میاں بیوی والے تعلقات بھی ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے جو ہے نا پہلے شوہر کے لیے اس کے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. پھر یہ ساری باتیں اسی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہیں. اور پھر جب اللہ کے نبی نے یہ حکم سنایا تو فسار سنت امباد، پھر یہ سنت جاری ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ ہی جاری ہو گیا، یہ ضابطہ بن گیا کہ تین طلاق کے بعد شوہر کے لیے عورت جو ہے نا وہ حرام ہو جاتی تھی. پھر جی، اور حلال ہونے کے لیے، یہ نکاح کے جائز ہونے کے لیے وہی طریقہ اختیار، یعنی اسی طریقے کی گنجائش تھی جو یہاں پر ابھی ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد روایت ہے باب الاردیہ، چادر کا یہ باب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنی ہے، اور عام طور پر صحابہ اکرام میں چادر پہننے ہی کا رواج تھا. اس زمانے میں کرتے بھی پہنتے تھے، بلکہ کرتے کا ثبوت تو آگے روایت آئے گی یہاں پر. تو کرتے بھی پہنتے تھے، لیکن عموماً چادریں پہنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات کے اندر زیادہ چادروں کا ذکر ملتا ہے. آپ نے جبہ بھی پہنا ہے، آپ نے عمامہ بھی پہنا ہے، آپ نے کرتا بھی پہنا ہے، آپ نے جو ہے نا پاجامہ آپ نے خریدا ہے، شلوار آپ نے خریدا ہے. عام طور پر جو روایت ملتی ہیں شلوار آپ نے خریدا ہے، پہننے کا ثبوت نہیں ہے شلوار کے. لیکن شلوار کو پسند کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شلوار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی فرمائی ہے. تو اس لیے کرتا، شلوار، جبہ اور چادر، یہ آپ صلی اللہ، اور امامہ، اور ٹوپی، ٹوپی بھی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. تو اس لیے یہ اسلامی لباس اور یہ سنت والا لباس شمار ہوتا ہے، اس لیے ان کو پہننا چاہیے. تو یہاں پر ایک روایت اسی مضمون کی نقل کر رہے ہیں، دیکھیں. وقال انس جبد اعرابی رداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد روایت ہے عن الزہری انہ قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثه حتى جاء البيت الذي فيه حمزه فاستاذن فاذنوا لهم. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور اس کو پہنا، پھر اس کے بعد چلنے لگے. میں اور زید ابن حارثہ بھی آپ کے پیچھے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ اس گھر میں آئے جس گھر میں حضرت حمزہ تھے. آپ نے اجازت چاہی، ان لوگوں نے اجازت دے دی. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے. یہ ایک واقعہ ہے. اصل میں منشا جو اس حدیث پاک کا یہاں ذکر کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے چادر پہنی تھی، اس زمانے میں چادریں پہنا کرتے تھے، پہننا چاہیے. بقیہ جو واقعہ ہے وہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اصل میں ولیمے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ نہیں بلکہ حادثہ پیش آیا تھا ان کے ساتھ، وہ ذکر فرما رہے ہیں. یہ ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکاح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، بلکہ نکاح کا ارادہ تو پختہ ہو گیا تھا، ولیمے کی تیاری میں تھے. ان کے پاس دو اونٹنیاں تھیں جو مال غنیمت میں اور خمس میں ملی تھی، تو پیسے نہیں تھے. تو پیسوں کے لیے حضرت علی نے ارادہ یہ کیا تھا کہ اسخر نامی ایک گھاس ہوتی تھی، وہ گھاس خرید کر وہ یعنی جمع کر کے لا کر اس کو بیچا جاتا تھا، پیسے آتے تھے. تو حضرت علی کا منشا یہ تھا کہ وہ گھاس بھیجوں گا، پیسے آئیں گے تو ولیمے کی تیاری میں پیسے استعمال کروں گا. تو ایک سنار سے بات کرنے کے لیے گئے. سنار نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو ان سے بات کر کے جب گھر آئے، گھر کے باہر دیکھا تو ان کی جو اونٹنیاں موجود تھیں وہ دونوں کی دونوں زخمی ہیں، بلکہ ان کے پیٹ جو ہے نا پھٹے ہوئے اور کٹے ہوئے ہیں، اور اس میں کے کلیجے نکلے ہوئے ہیں. یہ ایک دم پریشان ہو گئے. جا کر دے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ حمزہ نے یعنی آپ کے چچا نے یہ کیا ہے. تو چچا نے کیا، کہاں ہے چچا؟ تو چچا گھر میں موجود ہے. وہاں پر وہاں جا کر دیکھا کیا صورت حال ہے، تو صورت حال یہ ہے کہ چچا بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے وہاں پر ایک گانے والی عورت گا رہی ہے، کلیجہ جو ہے نا وہ اونٹ کا نکلا ہوا ہے اور شراب رکھی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، معاملہ ایسا ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ دن میرے لیے کوئی اور نہیں تھا، کوئی اور نہیں ہے. تو حضور نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ ایسا سا ہوا ہے کہ میری اونٹنیاں جو ہے نا پوری یعنی مر گئی ہیں، وہ تو حمزہ نے آپ کے چچا نے جو ہے نا میرے چچا نے زخمی کر دیا ان کو، اور مدرسہ اور محفل لگی ہوئی ہے اور وہاں پر جو ہے نا چل رہا ہے یہ سب دور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی، اس وقت آپ کے اوپر چادر نہیں تھی. تو یہاں پر وہ واقعہ امام بخاری اس واقعے میں سے صرف یہ بات نقل کر رہے ہیں یہاں پر. تو حضور نے اپنی چادر منگوائی، اس کے بعد چادر کو پہنا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اور آپ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ، یہ دونوں بھی گئے. حضور جب دروازے پر گئے، اجازت چاہیے تو ان لوگوں نے اجازت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، دیکھا حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت حمزہ دیکھیں بالکل شراب کی حالت میں ہیں، نشے کی حالت میں ہیں، بدہوش ہیں بالکل. تو پہلے آپ کے ٹخنوں کو دیکھا، پھر گھٹنوں کو دیکھا، پھر اس کے بعد چہرے انور کو دیکھا. دیکھ کر کہنے لگے حضرت علی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ تو جو ہے نا میرے والد کے غلام ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے نہیں، واپس وہاں سے خاموش پلٹ کر آ گئے. سمجھ گئے آپ کہ بھائی یہ نشے کی حالت میں ہیں. تو واقعہ اس وقت کیا ہے، جو بالکل ابتدا اسلام میں تھا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نشے کی حالت میں ہے، آدمی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو معذور تھے اس وقت میں. تو حضرت امام بخاری اس واقعے کو یہاں پر نقل کر رہے ہیں. یہاں حضرت اس واقعے سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ شراب کے نشے میں ہے، یہ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک تو شراب کی حالت میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس حالت میں جو ہو رہا ہے، آدمی جب خود عقل میں نہیں ہے، ہوش میں نہیں ہے، افاقہ نہیں ہے اس کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں تو صادر ہوں گی، تو اس لیے ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن بعد میں جو ہے نا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو امام بخاری نے یہاں پر اس واقعے کو نقل فرمایا. اس کے بعد ہے باب لبس القمیص، قمیص کے پہننے کا یہ باب ہے. وقال یوسف اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا، کہ قمیص کا پہننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور گزشتہ پیغمبروں سے بھی ثابت ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کا تذکرہ ہے یہاں پر. حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ اذهبوا بقمیصی، میری اس بقمیصی هذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ، فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا، اور اس کو ڈال دو میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرا، ان کی بینائی جو ہے نا واپس لوٹ کر آ جائے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ قمیص جو ہے نا اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے، یہ رواج آج کا نہیں ہے بلکہ پہلے زمانے سے ہے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہنا ہے، اور اس زمانے میں بلکہ اور پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. بقیہ حضرت یوسف کا جو قصہ تھا وہ یہی تھا کہ بھائیوں نے ان کو لے جا کر کنویں میں چھوڑ دیا تھا، اور وہاں سے قافلے والوں نے ان کو لے کر وہ لوگ لے کر مصر چلے گئے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بہت یعنی فکر میں، غم میں، روتے 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 ان کی بینائی چلے گئی. ایک زمانے کے بعد جب قحط ہوا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ادھر جو صورت حال ان کی پیش آئی، وہاں پر مصر کے بادشاہ بن گئے، وزیر بن گئے، تو بھائی غلہ لینے کے لیے گئے. وہ واقعہ پورا سورہ یوسف کے اندر موجود ہے. بھائیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف پہچان گئے، جو بھی صورت حال پیش آئی، بڑا لمبا چوڑا تفصیلی واقعہ ہے وہ. تو اس وقت جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص نکالی اور اپنی قمیص جو ہے ان بھائیوں کے دی اور فرمایا کہ بھائی جاؤ والد کے چہرے پہ ڈال دینا اور انشاءاللہ ان کی بینائی لاٹ یعنی لوٹ جائے گی. چنانچہ یہ قمیص لے کر نکلے اور یہ وہ قمیص ہے، بڑی بابرکت قمیص تھی، ایسی قمیصیں عام ملتی نہیں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ قمیص کا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قمیص بطور معجزہ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عطا فرمائی تھی. کسی قمیص کو لگانے سے بینائی کیسے لوٹ آئے گی؟ لیکن ظاہر سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کی برکت تھی بطور معجزہ. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قمیص اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، جنت کا لباس تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں ان کو پہنایا تھا. تو وہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سنبھال کر محفوظ رکھا، ان سے ان کے بیٹے حضرت اسحاق نے لیا، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور بالکل باریک اور پتلی سی تھی. اور اسرائیلی روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ اتنی پتلی تھی کہ تعویذ کے طور پر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سی کر حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا تھا. تو جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تو کنویں میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اچھا، ان لوگوں نے کرتا نکال لیا تھا حضرت یوسف کا، تو قرآن میں ذکر ہے اس کا، کرتا نکالا اور کرتا نکال کر تاکہ اس کے اوپر بھیڑیا کا خون لگا کے لے جا کے والد صاحب کو بتا دیے کہ بھئی یہ جو ہے نا ان کو بھیڑیا کھا لیا ہے. تو کہنے لگے کہ بھئی تم لوگ تو جھوٹ کہہ رہے ہو، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے تھے. تو اس وقت جب ان کی پیٹھ پر کرتا نہیں تھا تو حضرت جبرائیل آئے اور تعویذ میں سے وہ کرتا نکالا اور وہ کرتا نکال کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنایا. تو پھر وہ ان کے پاس محفوظ تھا. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائیوں کو جب جو ہے کنعان جانے لگے تو اس وقت کہنے لگے کہ بھئی لے جاؤ. تو یہ کرتا لے جا کر لے جانے لگے، تقریباً 8 دن کی مسافت تھی، تو کرتا لے کر نکلنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میں، اگر تم لوگ مجھے بیوقوف نہیں کہیں گے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کیا ہے وہ؟ کہنے لگے کہ وہ بات یہ ہے کہ مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے. تو لوگ کہنے لگے کہ بھئی ان کو ابھی تک بیٹے کی غم کا جو ہے بیٹے کا غم لگا ہوا ہے، پتہ نہیں عجیب و غریب یہ سوچ رہے ہیں. چند دن کے بعد دیکھا تو بھائی لے کر آ گئے. اچھا، یہ وہی بھائی نے لیا، یہودا جو ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے جنہوں نے ہے تو یوسف کا کرتا نکالا تھا. تو اس موقع پر خود سے جو ہے پہل کر کے یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ کرتا میں لے جاؤں گا، کیونکہ غم مجھ سے پہنچا ہے تو بشارت بھی میں دینا چاہتا ہوں. تو یہ کرتا لے جا کر والد صاحب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے. جیسے ہی جو ہے نا کرتا لگا تو بینائی واپس آ گئی. تو خیر، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی قمیص کا پہننا جو ہے نا وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ، بلکہ انبیاء کے تو بڑے تبرکات ہوتے ہیں، ان کے جسموں سے کپڑوں کا چھو لینا خود جو ہے نا وہ بابرکت ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ ہے آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے وہاں پر. بلکہ آپ کے جبے مبارک سے جو کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے، علماء اس کو بابرکت نگاہ سے بطور تبرک کے جو ہے نا رکھتے ہیں. ترکی حکومتیں اپنے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک کے اوپر جو کپڑا ہوتا تھا حفاظت کے لیے، اس کو بطور تبرک کے تقسیم کرتی تھیں. اور دارالعلوم دیوبند میں آج بھی وہ کپڑا موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا کرتا محفوظ، یعنی جبہ آپ کا محفوظ تھا، کرتا محفوظ تھا. اور ان لوگوں نے یعنی کسی موقع پر علماء دیوبند میں جب یعنی ترکیوں کی اور ان لوگوں کی بہت مدد کی تو خوشی میں آ کر ان لوگوں نے تبرک کے طور پر وہاں کا ایک وزیر آیا اور آ کر جبہ مبارک سے لگا ہوا کپڑا، جبہ مبارک کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کپڑے کی بات ہو رہی ہے جس پر جبہ مبارک ہوتا تھا، وہ بطور تبرک کے جو ہے نا وہ لے کر گئے. آج بھی وہاں کے جو ہے نا دفتر کے اندر موجود ہے، ہم لوگوں نے بھی دیکھا، ململ کا سفید سا کپڑا ہے ہلکا سا، تو اس کو ایک باکس کے اندر محفوظ کر دیا گیا، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں اس کو. تو ان کے کپڑوں میں تو برکت ہوتی ہی ہے، ان کپڑوں کے ساتھ لگے ہوئے کپڑوں میں ہی برکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا آثار جو ہے نا اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں. آپ کا بال مبارک حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نا کہ ان کے پاس بال محفوظ تھا. مریض جب آتے تھے، بخار والے لوگ جب آتے تھے تو وہ بال شیشی میں ڈبا کر نکال لیتی تھیں، لوگ پانی پیتے تھے شفا یاب ہو جاتے تھے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیزیں مس ہوتی ہے ان میں بھی برکت آ جاتی ہے، ایسے بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ. اس کے بعد روایت ہے، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السرابيل ولا البرنس ولا الخفين الا ان لا يجد النعلين فليلبس ما اسفل من الكعبين. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم کے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، محرم آدمی کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم آدمی قمیص نہیں پہنے گا، شلوار نہیں پہنے گا اور برنس نہیں پہنے گا. برنس یعنی ہوڈی کو کہتے ہیں، یعنی اس جبے کو یا اس کرتے کو کہتے ہیں جس کے اوپر جو ہے نا اوپر والی ہوڈی لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹوپی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں برنس. تو وہ نہیں پہنے گا اور موزے بھی نہیں پہنے گا. الا اللہ اجد النعلین، مگر یہ کہ وہ نعلین نہ پائے، جوتے وغیرہ نہ پائے، تو فل یلبس ما اسفل من الکعبین، تو پھر وہ پہنے چمڑے کے جوتے یا چمڑے کے جو ہے نا موزے جو ٹخنوں سے نیچے نیچے ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ حالت احرام میں کیا کیا چیزیں نہیں پہنی جا سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا محرم کیا کیا پہن سکتا ہے، تو حضور نے منع والی چیزیں بتا دی کیا کیا نہیں پہن سکتا ہے. ایک تو یہی ہے کہ قمیص نہیں پہنے گا، شلوار اور کرتا نہیں پہنے گا، اور برنس نہیں پہنے گا، جو ٹوپی ہوڈی والے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ، اور خفین بھی نہیں پہنے گا. بنیادی طور پر دو اصول نکلے، ایک تو یہ ہے کہ حالت احرام میں آدمی کے لیے بدن پر سلے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہننا جائز نہیں ہے، اگر وہ پہنے گا تو جو ہے نا اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا. کرتا نہیں پہن سکتے آپ، بنیان نہیں پہن سکتے آپ، شلوار نہیں پہن سکتے آپ، اندرونی کپڑے نہیں پہنے جا سکتے جو جسم کی ساخت پر بنائے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ خفین کا پہننا بھی جائز نہیں ہے، یعنی ٹخنے چھپانا جائز نہیں ہے. جو لیدر کے ساکس ہوتے ہیں تو یا نارمل جو ساکس ہوتے ہیں کاٹن کے بھی ہوں، حالت احرام میں ٹخنوں کا چھپانا جائز نہیں ہے، ٹخنوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ خفین بھی نہیں پہنے گا. ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس جوتے وغیرہ نہیں ہے تو خفین کو کاٹ لے، اتنا کاٹ لے کہ ٹخنے نظر آنے لگے تو پہنے جا سکتا ہے پھر. تو مسئلہ یہ ہے کہ چپل پہننا چاہیے یا جوتے پہننا چاہیے، ایسے جوتے پہن سکتے ہیں، پیر میں اصل میں دو ہڈیوں کا دکھنا ضروری ہے، ایک جو اوپر کی پنجے کے اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے ابھری ہوئی وہ ہڈی کا دکھنا ضروری ہے، اور دوسرا ٹخنے سائڈ سے جو ہوتے ہیں وہ دکھنا ضروری ہے حالت احرام میں. تو اب اگر کوئی بھی چپل ہو یا جوتا ہو، اگر یہ دونوں ہڈیاں نظر آ رہی ہوں تو حالت احرام میں پہن سکتے ہیں. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی چپل کیسی پہننا، ایسی پہننا ویسی پہننا، اس کے بعد فوٹوؤں پہ فوٹو آتے رہتے کہ بھائی یہ نئی چپل، یہ اس میں ہڈی چھپ رہی ہے نہیں چھپ رہی، کہاں ممانعت ہے کہاں تک اجازت ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بنیادی طور پر دو ہڈیوں کا ظاہر ہو جانا جو ہے نا وہ کافی ہے. وہ تو اس وجہ سے دو پٹی والی جو چپل ہوتی ہے اس میں اوپر کی ہڈی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، سائڈ سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ صحیح ہے. اسی طرح آج کل جو شوز نکلے ہیں کہ نیچے سے تو شوز کی شکل ہوتی ہے، اوپر سے یعنی بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے جس میں ٹخنے بھی کھلے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پہنا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو جو ہے نا یہاں پر منع فرمایا وہ یہ ہیں. اچھا کافی ہے ان شاء اللہ، پھر پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وسلم. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے، سب کی بخشش فرمائیے، سب کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، تمام حاضر مجلس کی مغفرت فرمائیے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جن جن کی جو جو ضرورتیں ہیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے. یا اللہ جن کو نکاح کی ضرورت ہے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے. جو بے نکاح ہیں ان کے لیے رشتوں کا انتظام فرمائیے. جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرمائیے. جو با اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، صالح بنائیے. یا اللہ جن کو ملازمتوں کی ضرورت ہے ان کو ملازمت نصیب فرمائیے، حلال روزی نصیب فرمائیے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی مقدر فرمائیے، سعادتوں سے مالا مال فرمائیے، دنیا اور آخرت کی تنگیوں پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، فتنوں سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائیے، فتین کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے، جنہ شیاطی ناصب نظر سحر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اگر کوئی متاثر ہیں تو یا اللہ ان کو شفا عطا فرمائیے، ان کا عافیت نصیب فرمائیے، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے. یا اللہ جنت ہم سب کو نصیب فرمائیے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، قبر کے مراحل کو آسان فرمائیے، حشر کے مراحل کو آسان فرمائیے، آخرت کے منازل کو آسان فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرمائیے، پل صراط کے راستے کو آسان فرمائیے، حساب کو آسان فرمائیے، حساب کو آسان فرمائیے، یا اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے، دلوں میں ہمارے محبت پیدا فرمائیے، نفرتوں عداوتوں کینوں اور بغضوں کو دور فرمائیے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنائیے، ہماری بہترین تربیت فرمائیے، ہماری اولادوں کی بہترین تربیت فرمائیے، اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، کلمہ پر خاتمہ نصیب فرمائیے، مرتے وقت میں کلمہ نصیب فرمائیے، یا اللہ ہماری زندگی مختصر زندگی ہے، اعمال ہمارے ٹوٹے پھوٹے ہیں، یا اللہ خاص رحمتوں اور فضل اور کرم کا معاملہ فرمائیے، ہماری دنیا اور آخرت کو بنا دیجیے، یہاں بھی عزت نصیب فرمائیے، آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ ادارے کو استحکام نصیب فرمائیے، تعلیمی اعتبار سے استحکام نصیب فرمائیے، تعلم کے اعتبار سے استحکام نصیب فرمائیے، انتظامیہ میں استحکام نصیب فرمائیے، مالیہ میں انتظام نصیب فرمائیے، یا اللہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا اپنے فضل و کرم سے تکفل فرمائیے، ادارے کے جو چاہنے والے ہیں، متعلقین ہیں، منسلکین ہیں، خادمین ہیں، معاونین ہیں، ذمہ داران ہیں، سرپرستان ہیں، یا اللہ سب کو بہترین بدل عطا فرمائیے، ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، صحت میں برکت عطا فرمائیے، ان کی زندگیوں کو تادر قائم رکھیے، یا اللہ ان کا ہمارے سرپرستوں کا سایہ ہم پر تادر قائم فرمائیے، ہمارے سرپرستوں کو یا اللہ شفا نصیب فرمائیے، ان کی بیماریوں کو دور فرمائیے، عافیت نصیب فرمائیے، یا اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مستفید ہونے والا بنائیے، ان کے علوم سے مستفید ہونے والا بنائیے، یا اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرمائیے، ہمارے دلوں میں ان کا اکرام نصیب فرمائیے، خدمت کرنے والا ہمیں بنائیے، یا اللہ قبولیت سے ہمیں نواز دیجیے، صالحیت ہمارے اندر پیدا فرمائیے، مقبولیت سے ہمیں نواز دیجیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ۔